السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیہ نمبر 32. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ایک ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ون بائی ون آیت دیکھتے جائیں گے. ترجمہ دیکھیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کریے. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑھ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی یا نہریں جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، یعنی اس باغ کا مالک، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یعنی زیادہ لوگ ہیں میرے پاس. پھر وہ اپنی جنت یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی کہ بنائے تھے ہم نے ایک کے لیے ان میں سے دو باغ انگوروں کے اور باڑھ لگا دی ہم نے دونوں کے گرد کھجوروں کے درختوں کی اور کی ہم نے درمیان ان کے کھیتی. دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل اور نہ کم کیا اس میں سے کچھ بھی. اور جاری کر دی ہم نے درمیان ان دونوں کے ایک نہر اور تھے اس کے لیے پھل. بس کہا اس نے اپنے ساتھی سے جبکہ وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ باعزت ہوں تجھ سے بے اعتبار جتھے کے. اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے آپ پر. اس نے کہا، نہیں گمان کرتا میں کہ یہ تباہ ہوگا یہ باغ کبھی بھی، اور نہیں گمان کرتا میں کہ قیامت قائم ہونے والی، اور البتہ اگر بالفرض لوٹایا گیا میں اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا میں بہتر ان باغوں سے بھی لوٹ کر جانے کی، جہاں وہ جائے گا جس جگہ پر پلٹنے کی جو جگہ ہے نیکی کی جگہ. اب یہاں پر جو آج کی ہماری پہلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 32، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، ایک شخص کی بات کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے، اور اس باغ کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ ذریعے سے انسان کو بات سمجھاتے ہیں تاکہ انسان سدھر جائے، سمجھ جائے، عبرت حاصل کر لے. اگر ایک طریقے کار سے نہیں سمجھے تو دوسرے طریقے کار سے سمجھ لے. تو یہاں پر جو چار اسٹوریز تھیں سورہ کہف کی، ان چار اسٹوریز میں سے ایک دوسری اسٹوری کی بات شروع ہو رہی ہے. تو جو سیکنڈ سٹوری ہے، یہ اس میں جو فتنہ بتایا گیا ہے، مال کا فتنہ، دنیا کی جنت، باغات کا فتنہ، یا پھر زینت، دنیا کی جو زینت ہے اس کا فتنہ. تو پہلا فتنہ کون سا تھا، پہلی آزمائش کون سی تھی، ایمان کی آزمائش تھی. اب دوسری آزمائش کس کی ہے، مال کی آزمائش ہے، عزت اور نفری، یعنی کس کے پاس کتنے زیادہ امپلائیز ہیں کام کرنے والے، کتنی بڑی اس کی فیکٹری ہے، کتنے بڑے اس کے ورکرز ہیں، کتنے دنیا میں وہ مال و دولت کماتا ہے. تو دوسرا فتنہ مال کا فتنہ بتایا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ جنات و عدن ہے نا، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، وہاں پر بھی جنت کی بات تھی، لیکن وہ کیسی جنت تھی؟ وہ ہمیشہ کی جنت تھی، سبحان اللہ. یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی. اور یہاں پر بھی جنت ہی کا لفظ آیا ہے کہ ایک شخص تھا، ہم نے اسے دو باغ دیے تھے، لیکن یہاں پر بھی باغ کے لیے لفظ جو آیا ہے جنت کا ہی لفظ آیا ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا الحمدللہ، بہت سارے لوگ اس سے پہلے بھی تفسیر کر چکے ہوں گے، جنت جیم نون نون سے جن، جن بھی اسی سے نکلا ہے. اور انہیں جن چونکہ نظر نہیں آتے تو جنت کا معنی ہوتا ہے کہ اتنے گھنے درخت جس سے اندر دھوپ نہ پہنچ سکے، یا اتنے گھنے درخت ہوں اس باغ میں کہ جس سے اندر روشنی نہ جا سکے. تو اسی لیے جنت وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں وہ باغ، یعنی جو گارڈن ہوگا، جو جنت ہوگی وہ باغ، یعنی وہ جنت درختوں سے گھری ہوئی ہوگی، اطراف سے بالکل یعنی درخت سراؤنڈیڈ ہوگی، اس کے اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سبحان اللہ. تو یہاں پر ایکچولی سیکنڈ آف دی فور اسٹوری، یعنی جو چار اسٹوریز ہیں اس میں کی سیکنڈ اسٹوری کی شروعات ہو رہی ہے. اور اس میں جو بات کی گئی ہے یہ دنیا کی جنت کی بات کی گئی ہے، دنیا کے باغ کی بات کی گئی ہے. اور پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسن و عملہ والوں کے لیے کیا کہا تھا کہ جو احسن عمل کریں گے ان کے لیے ہمیشہ کی والی جنت ہوگی. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت دی ہے یہ عارضی ہے، اور انسان ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ساری خوبصورتی، جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جو ہم اینڈ کیا تھا اپنی تفسیر کا، اس میں ہم نے یہی کہا تھا نا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، وہ مذاق اڑاتے کہ اچھا یہ جنت کیا رکھا ہے اس میں، نعوذ باللہ، اچھا یہاں پر کیا باغات ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں دنیا میں وہی چیز پسند کرتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھولنے والی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں، تو دنیا میں وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ وہی بات جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور دنیا میں وہی چیز کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر دنیا کی جنت کی بات کی گئی ہے. تو اب یہاں پر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شروع کی آیتیں جو نازل ہوئی تھی، بالکل ارلی جو وہی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے تھے، اور سیکنڈ اور تھرڈ وحی جو تھی اس میں سورہ قلم کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی، اس میں بھی ایک باغ والوں کا واقعہ ہے. ایکچولی باغ کا ہونا ایک بہت بڑی دولت کا ہونا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جن کے پاس فارم ہاؤسز ہوتے ہیں، جس کو ملے کہا جاتا ہے نارمل لینگویج، مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں پر جیسے کہ کچھ علاقوں میں ملے کہتے ہیں. ملے کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر تمام فروٹس کے ہی درخت ہوں، آم تو آم کے ہی سارے درخت ہوں، اس کو امرائیاں بھی کہا جاتا ہے. اور جن کے پاس پھر اس طرح سے جب ایک ہی موسم میں بہت سارے پھل آتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی آتا ہے. اور چونکہ ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہے، بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں، گارڈنز ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں یا امرائیاں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس ورکرز بھی زیادہ ہوتے ہیں کام کرنے والے. تو ایکچولی یہ بہت زیادہ امیر ہونے کی، دولت مند ہونے کی نشانی ہے. تو یہاں پر دنیا میں رہنے والی جو زینت ہے، یہ دنیا کی جو زینت ہے جو کہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایسے گارڈن کی بات کی جا رہی ہے، ایسے جنت کی بات کی جا رہی ہے جو دنیا کی ہی جنت ہے، جو یہیں ختم ہو جائے گی. اور قرآن کیا کرتا ہے، ایکچولی کبھی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتا ہے. انہیں قرآن میں جن کو مخاطب کیا گیا ہے، کبھی کوئی انٹلیکٹ ہوتے ہیں، کبھی انسان کی عقل تک اپروچ کی جاتی ہے، اولو الالباب کے لیے بات کی جاتی ہے، کبھی اسٹوری کی صورت میں عام لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، کبھی مثالیں دی جاتی ہے، اور الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر وہ ایک چیز سے نہ سمجھ سکے دوسری چیز سے سمجھ جائے، دوسری چیز سے نہیں سمجھ سکے تیسری چیز سے سمجھ جائے. تو کبھی قصص ہیں قرآن میں، کبھی مثالیں ہیں، کبھی عقل والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کبھی کچھ اور طریقے سے. تو بہرحال یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک مثال دی جا رہی ہے، اور یہاں مال کے فتنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو الرٹ ہونا چاہیے کہ مال، اولاد، ورکرز یعنی بہت سارے غلاموں کا ہونا، اور یا پھر کھیتی زمینوں کا ہونا، کھیت کا ہونا، زمینوں کا ہونا، یا کسی بھی پاور کا ہونا، انسان کو بعض اوقات گمراہ کر دیتا ہے. بعض اوقات انسان کو اللہ تعالی کی ذات سے بے پرواہ کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو یہاں پر ہم سب تھوڑی دیر کے لیے رکیں، غور کریں، الرٹ ہو جائیں، ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے یہ مثال سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک شخص تھا، اس کو ہم نے دو باغ سے نوازا تھا. تھے تو وہ دو آدمی، لیکن اس میں سے ایک آدمی کے پاس دو باغ تھے، اور دوسرے آدمی کے پاس ہو سکتا ہے ایک باغ ہو، دوسرے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، لیکن ایک کا ذکر کیا گیا. اور جس کا ذکر کیا گیا یہ وہ شخص تھا جس کو اپنے آپ پر، اپنی ذات پر بہت غرور تھا، تکبر تھا. تو جعلنا لأحدهما، اس میں سے ایک کو، جنتین، دو باغات، من عناب، انگوروں میں سے، وحففناهما، اور ہم نے دونوں کے گرد، بنخل، کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دی، وجعلنا بینهما زرعا، اور ان کے درمیان بھی کھیتی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ تصور کریں کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے یہاں پر، کہ انگوروں کی جو بیلیں ہوتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بہت ہی نازک اور خوبصورت سی بیلیں ہوتی ہیں، ان کو کسی اسٹک کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اوپر چڑھتی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور انگور سب سے زیادہ مہنگا اور سب سے زیادہ پسندیدہ پھل ہے، سمجھیں، لوگوں کے لیے، اور سب سے مہنگا بھی ہے، بہت زیادہ رس والا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ڈیلیکیٹ جو بیلیں تھیں انگوروں کی، وہ بیچ میں تھیں، پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطراف سے، یعنی جو سراؤنڈ کہہ سکتے ہیں ہم، جس تمام اطراف سے اس کی حفاظت کے لیے مضبوط درخت تھے، اس میں کھجوروں کے درخت تھے، جو ایکچولی کھجور بھی ایک پھل ہے، اور کھجور بھی سب سے بیسٹ پھل مانا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اطراف سے کھجوروں کے درخت لگا دی جو مضبوط تھے، تاکہ وہ حفاظت کر سکیں وہ ڈیلیکیٹس جو بیلیں تھیں اس کی، اور ان دونوں کے بیچ میں اور مزید کھیتی بھی تھی۔ یعنی سبحان اللہ، کتنا 100% رزلٹ لاتا تھا وہ، یا 100% فروٹ لاتا تھا وہ باغ۔ کیسا وہ باغ ہوگا کہ جس میں کوئی زمین، کوئی جگہ خالی نہیں تھی، اس میں انگوروں کے درخت، انگوروں کی بیلیں تھیں، اس میں کھجور کے درخت تھے، اس میں اس کے علاوہ بھی درخت تھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسا وہ باغ تھا، کہ اطراف سے کھجوروں کے درخت تھے، بیچ میں مزید کھیتی کی گئی تھی، یعنی مزید زراعت کی گئی تھی، جس میں مزید اور قسم کے سبزیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے دوسرے پھل ہوں گے، یا کچھ اور چیزیں ہوں گی، نٹس وغیرہ ہوں گے، اور بیچ میں انگوروں کی بیلیں تھیں، جو بہت ہی نازک ہوتی ہیں انگور کی بیل۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بہترین پھل لاتا تھا وہ، اور دونوں چیزیں، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ گریپس بھی، ڈیٹس بھی، یہ سب دونوں بہت ہی مشہور اور پسندیدہ پھل ہیں، اور بہت قیمتی بھی ہیں۔ پھر اور الگ سے کراپس بھی تھے، اور زراعت بھی تھی، تو یعنی اس کا جو آؤٹ پٹ تھا اس باغ کا، میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے، یعنی آپ 110% کہہ سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ بھرپور فل فروٹس لاتا تھا، کوئی کمی نہیں تھی فروٹس کی۔ اور جیسے بتا، جب فروٹس آئیں گے تو پیسہ بھی آئے گا۔ تو یہ اس دنیا کی جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس زمین پر جو گارڈن ہے، اس زمین پر جو جنت ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ، یعنی آپ کہہ سکتے اس کو کہ موسٹ بینیفیشل، اور یعنی کوانٹیٹی بھی بہت زیادہ تھی، اور کوالٹی بھی بیسٹ تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو دیا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جعلنا لأحدہما، جعلنا، آپ بتائیں فاعل کون ہے، جعلنا میں فاعل کون ہے، یعنی کرنے والا، دینے والا کون ہے؟ تو یہاں پر فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کہ وہ باغ کس نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے دیا، ہم نے اس کو نوازا، ہم نے وہ دونوں آدمیوں کے لیے، اس میں سے ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باغ بنائے، دو باغ دیے اس کو، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے۔ تو فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے دیے۔ تو یہاں پر مثال سے بات شروعات ہو رہی، وَضُرِبَ لَهُمْ مَثَلًا، لوگوں کی مثال، یعنی مثال سے تم بیان کرو، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ اور دونوں سائیڈ، وہ باغ ایسا تھا کہ دونوں سائیڈ سے اس کو گھیر رکھا تھا کھجوروں کے درختوں نے، تاکہ وہ محفوظ رہے۔ تو عناب، انگور، اور حففناہما، حفافا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو گھیر رکھا تھا کھجوروں کے درخت نے۔ کلتا وہ لاتا تھا، کلتا مونس مسنہ ہے یہ، کہ اس کی جو پروڈکٹیویٹی تھی وہ 100% تھی، جو فوڈ یا فروٹ جو پروڈیوس کرتا تھا وہ پوری طرح سے مکمل کمپلیٹ تھا، پوری طرح کی پیداوار، ہر طرح، ہر قسم کی پیداوار تھی اس میں، اس کی پیداوار بہت زیادہ تھی، اس کا منافع بہت زیادہ تھا، یعنی اس میں کوئی کمی ہی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا، کل تر جنت یعنی آتت اکولہ ولم تظلم منہ شیئا، یعنی اس میں کوئی کمی ہی نہیں ہوتی تھی، 100% اس کا فروٹ آتا تھا، فروٹس آتے تھے، اور جو بھی اس کا سمر تھا، سمجھے۔ وہ فجرنا، اور ہم نے پھاڑ رکھی تھی، یا بہا دی تھی، یا دے رکھی تھی، خلالہما نہرا، سبحان اللہ کہ کیسا وہ باغ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ تصور کریں ذرا، کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے جن کے کچھ رشتے دار، یا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس کھیتی ہوگی، ہے نا، زمینیں ہوگی، اور کھیت ایک سمجھے عام سی زمین ہے، لیکن جو باغ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، جس کے پاس باغ ہے وہ بہت مالدار ہے۔ تو یہ باغ کیسا تھا کہ بعض وقت کہتے ہیں باغ کے لیے یا تو بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑتی کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، بارش نہیں ہوئی تو زمینیں سوکھ جاتی ہیں اور پھل اتنے اچھے نہیں آتے ہیں، زمین پر گروتھ نہیں ہوتی ہے، پیداوار نہیں ہوتی ہے، زراعت نہیں ہوتی ہے، یا پھر کوئی کنواں کھدوانا پڑتا ہے اور ایک کنویں سے پانی نکالو نکالو، اس کے لیے آپ کو بہت سارے ورکرز لگیں گے، پھر وہ اس کے لیے آپ کو پیسے بھی پے کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو تو اس کے لیے آپ کو ان کو پے بھی کرنا پڑے گا، یا پھر دوسری جگہ سے پانی لانا پڑے گا جا کر، اور دوسری جگہ سے پانی لانے میں بہت خرچ ہوتا ہے اور وہ پانی اتنا زیادہ نہیں آئے گا۔ جب آپ دوسری جگہ سے پانی جا کر لاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک تو لوگوں کی ضرورت ہوگی، ورکرز آپ کو لگیں گے، وہ ورکرز کو آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا اور وہ پانی کے لیے بھی پے کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں بہت مشکل کام ہے، پھر اتنا فروٹ نہیں آ سکتا، اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اس شخص کو کوئی ورکرز بھی نہیں رکھنے پڑے، اس شخص کو بارش کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑا آسمان سے، اس شخص کو کہیں دور سے دور دراز سے پانی بھی نہیں منگوانا پڑا، بلکہ اس باغ کے اندر ہی نہریں بہ رہی تھیں، انہیں اتنی آسانی تھی کہ بس وہ نہروں کو ادھر ادھر گھما دیتا ہوگا اور وہ باغ میں سارا پانی پہنچ جاتا ہوگا۔ سوچیں ذرا، تو ایکچولی یہاں پر زخرف کی بات کی گئی ہے، زینت کی بات کی گئی ہے، تو یہ جو زخرف ہے یہ فتنہ ہے، ایکچولی فتنہ۔ تو یہاں پر آزمائش ہے مال کی، اور مٹیریلزم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی تو بعض اوقات وہ مٹیریلزم کی طرف اس کا جھکا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ پھر اس دنیا کو سمجھنے لگتا ہے، تو وہ فروٹس جتنے ہو سکتے ہیں، یعنی 100% فروٹس اس میں آتے تھے، کیونکہ اس میں نہریں بھی تھی، یعنی کوئی لوز کرنے والی بات ہی نہیں تھی، پانی بھی بہ رہا ہے، لوگ بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا، فقال لصاحب ہی، تو بس اس نے کہا اپنے صاحب سے۔ اب یہ صاحب کے بارے میں یہ کون ہے، اس کے بارے میں احادیث میں اور تفاسیر میں کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے، بعض مفسرین کہتے کہ یہ اس کا بھائی تھا اور بعض مفسرین کہتے کہ اس کا دوست تھا، بہرحال جو بات پتہ چلتی ہے ہم کو یہاں اس کے نام سے، اس کے بھائی ہونے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اصل بات جو ہماری سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرا والا تھا اس کا ساتھی، ہو سکتا ہے اس کا دوست ہو سکتا ہے اس کا پڑوسی ہو باغ میں، اور اس کے بازو اس کا باغ ہو، اور ہو سکتا ہے دونوں دوست بھی ہو اور ساتھ میں آس پاس میں ان کے باغ بھی ہوں دونوں کے، تو اس کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی ہو۔ لیکن اس نے کیا کہا، لصاحب ہی وہو یحاورہ، یحاورہ اس کا مطلب ہوتا ہے بات برائے بات، یہ سامنے والے پر حاوی ہو کر بات کرنا، تو خود جا کر پڑوسی سے کہا میں بہت مالدار ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر غرور جب سماتا ہے تو کیسے اس کی یعنی ایک عقل جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ اس کی، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہو یحاورہ، بات برائے بات اس نے بات نکالی، خود ہی جا کر گفتگو کی، انا۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ قابل غور ہے، یہ لفظ سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا، جو لوگوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی تھی تو ان کو یاد ہوگا کہ انا کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا، اور ہم اردو میں بھی انا کہتے ہیں نا، ایکچولی انا کہاں سے نکلا ہے، ایگو، لیکن ایکچولی انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور میں کیا ہوتی ہے، یہی ایگو ہوتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ ابلیس نے استعمال کیا تھا، ہے نا، یاد آیا ہوگا آپ کو، اس نے کیا کہا تھا کہ انا خیر من، کہ میں اس سے، یعنی اے اللہ تعالیٰ جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے آدم علیہ السلام کو، میں اس سے، اس آدم سے، یعنی اس نے کہا تھا شیطان نے، اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، خود ہی ایزیوم کر لیا کہ آگ زیادہ بہتر ہے اور مٹی کم تر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اب یہاں پر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، انا اکثر من کا مالم و اعز نفرا، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور تجھ سے زیادہ ہوں طاقت و نفری رکھنے میں، یعنی میرے پاس ورکرز بھی بہت زیادہ ہیں، لیبر بہت ہے میرے پاس، خدام بہت ہیں، نوکر چاکر کی ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے میرے پاس، یعنی ورکرز میرے پاس بہت ہیں، اور میں مال میں بھی زیادہ ہوں تم سے، عزت میں بھی زیادہ ہوں، لاٹ آف امپلائیز ہیں میرے پاس، میں عزت بھی زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے، اور میں مال بھی زیادہ رکھتا ہوں تم سے۔ اب یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے مختالاً فخورا، اور مختالاً فخورا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو خیال ہی خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ مختالاً فخورا ہے، वो एक्चुअली अपने आप को खुद बड़ा समझ रहा है, दूसरे नहीं बड़ा समझते इसको, ना वो है बड़ा, क्योंकि वो अपने वो ख्याली पुलाव बना रहा है, वो अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को बड़ा समझता है। तो उसने क्या कहा कि अना अक्सरु मिनका मालम व आज़ु नफरा, कि मैं ज्यादा तुमसे बेहतर हूँ। अब आप बताएं कितनी उसकी दीदा दिलेरी और कितनी उसकी हिम्मत कि खुद जाकर सामने वाले से अपने दोस्त से कहे कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर मुआशरे में हमारे रिवाज है आज, ये गुरूर और तकबर की इतनी आदत पड़ गई है लोगों को, और इस कदर लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, इस कदर लोगों की तहकीर करते हैं, और इस कदर लोगों पर तंज करते हैं इनडायरेक्टली कि बेचारा सामने वाला अब क्या कहे, यानी वो अंदर ही अंदर बेचारा दिल मसवस कर रह जाता है। आपको मिसालें मालूम होगी, आप खुद सोच सकते हैं, हो सकता कभी आपके साथ भी वाकत पेश आए, या हो सकता आपके सामने ये वाकत पेश आए हों। जैसे मिसाल के तौर पर किसी मजलिस में आप हैं, आपको मालूम है कि अच्छा दो लोग हैं फैमिली मिलने जुलने वाले, एक दूसरे से जान पहचान है। अब एक खातून आती है और कहती है कि क्या करें, बहुत देर हो गई यहाँ जाने में। वैसा है ना कि आज ही हमारी नई BMW आई है, या वो आज ही हमारी नई टोयोटा आई है, लैंड क्रूजर आई है, इसलिए जो है उसकी मिठाई वगैरह हम लोगों ने बांटी तकसीम की कार आने की खुशी में, तो इसलिए देर हो गई मुझे आने में। बाय द वे आप कैसे आई, मैं सोच रही थी आपके बारे में कि आपको मैं साथ ले लूं, क्योंकि आप कहाँ ऑटो के धक्के खाती फिरेंगी और रिक्शे के धक्के खाती फिरेंगी, आपको भी मैं साथ लेना चाह रही थी लेकिन देर हो गई। अब आप देखिए बातों में क्या कर दिया कि ये जो युहावीरू है ना, किसी पर हावी हो जाना बात करने में, किसी को अपने मतलब की बात बताने के लिए इस तरह से गोल मोल फिराकर बात करना, तो ऐसा अक्सर लोग करते हैं। अब दो खातून खड़ी हैं, एक खातून की बेटियां हैं माशाल्लाह, दूसरी खातून की हो सकता है कम बच्चे और एक दो ही बेटियां हों, किसी की दो चार बेटियां हैं, ये दोनों के दो दो हों या तीन तीन हो, जो भी हों, बहरहाल जितने भी अल्लाह ताला दे। अब दोनों खड़े हैं बातचीत करते हुए, आस पास और कुछ लोग भी हैं। अच्छा वो क्या हुआ कि आज मेरी बेटी दामाद के साथ फला फला जगह गई है। हाँ बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी, और उसकी शादी हुई है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका और पता नहीं कहाँ का कनाडा गई है, और अभी वो घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गए हैं। अच्छा आपकी बेटी का क्या हुआ, कुछ कहीं हुआ रिश्ता, कुछ बात बनी? बस क्या करें, मैं तो बहुत आपकी बेटी के लिए दुआ करती हूँ। अब देखो ना, हम मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता आया मैंने दे दिया। अब आप देखें आपको तो कितनी फिक्र हो रही होगी, आपकी बेटी की तो उम्र निकली जा रही है, मुझे भी बहुत फिक्र है। अब बातों में एक्चुअली आपने सामने वाले का क्या किया, दिल दुखाया ना, कि आप वहां बताना क्या चाह रही हैं और जताना क्या चाह रही हैं कि मेरी बेटी का तो बहुत अच्छा हो गया, आपकी बेटी का नहीं हुआ। फिर एक और बात होती है कि अच्छा कैसे हैं साहब के बच्चे, सब अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। हाँ वो क्या है कि मेरे बेटे का नंबर लग गया है, वो मास्टर के लिए फुला जगह जा रहा है, मेरे बेटे को जॉब लग गई है। अच्छा आपकी बेटी का क्या हुआ? अच्छा दे देना, आपके बेटे का भी CV दे दें, मैं अपने फुला फुला से बात करूंगी, बहुत पहचान है, आपका भी कहीं करा देंगे। तो एक्चुअली बातों ही बातों में सामने वाले पर अपना रौब डालना, सामने वाले पर अपनी धाक बिठाना, सामने वाले को ये जताना कि तुम मुझसे कमतर हो और मैं तुमसे बेहतर हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी बुरी आदत है ये और इतनी कबीह आदत है ये, और ये गुनाह है असल में। यहाँ उलमाए कराम कहते हैं, इब्न जज़ीर रहमहुल्ला कहते हैं कि वो एक्चुअली उसने कुफ्र किया, और उसका कुफ्र किया था कि मुकाबला किया अपने अखी से, अपने साहिब से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, और गुमान करने लगा अपने ऊपर, फख्र और गुरूर करने लगा, अपने आप को बड़ा समझने लगा, और तहकीर की अपने भाई की। तो कभी इस तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी की तहकीर ना करें। बाज़ोकत लोग खानदान पर बात करते हैं और इसमें भी इस कदर बात होती है कि हाँ ये इनके घर वाले, हाँ ये तो ऐसे ही हैं, यानी अपने हस्बैंड के खानदान वालों की बुराई की जाती है, हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता, हाँ इनके यहाँ होता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा खानदान बड़ा आला और इनका खानदान बड़ा बेकार। आप कहाँ से आई हैं, आसमान से आई हैं? सभी को अल्लाह तआला ने इंसानों के जरिए पैदा किया, खानदान बिरादरियां तो अल्लाह तआला ने पहचान के लिए बनाई, तआरफ हो, ताकि तुम पहचान सको एक दूसरे को। फिर ऐसा होता है बाज़ोकात के कोई बेचारा गरीब है रिश्तेदार कोई, या मुतवस्सित तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, या उनकी ख्वाहिश बहुत शदीद थी जाने की हज या उमरा की। अब वो आती हैं अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के पास जिनका हज का नंबर लग गया हो या जो उमरा पर जाकर आई हो। अब वो आती हैं, सलाम दुआ होती है, मुबारकबाद दी जाती है कि भाई आपको उमरा मुबारक हो या हज मुबारक हो, या मुबारक हो कि आपके हज का नंबर लग गया। हाँ क्या کیا کروں، اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو بار بار بلا رہا ہے۔ اب دیکھو ایسے ہی نمبر لگا دیا تھا، کوئی ہمارا دل تھوڑی تھا جانے کا، لیکن کیا کریں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ گناہ گار کو بار بار اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ اچھا تمہارا کیا ہوا، تم کہہ رہی تھی نا کہ تم بھی نمبر لگانے والی ہو، پیسے جمع کر رہی تھی، کچھ لگا نمبر نمبر تمہارا؟ اب بیچارے سامنے والے کو کتنا ڈس ہارٹ کر دیا آپ نے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کس طرح سے ایک زوم میں آ جاتے ہیں، ایک تکبر میں، ایک غرور میں۔ یہ چیز بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کو بالکل ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے تو اسلام آیا تھا الحمدللہ، اللہ کے رسول نے یہ سب فرق، یہ بھید بھاؤ، یہ اونچ نیچ، یہ جو کلاس سسٹم ہے ہمارا، اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، تھرڈ ورلڈ کے جو تصور آج دنیا میں دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں فلاں کنٹری ترقی یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسرے ممالک کو ترقی پذیر کہتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا یہ کہ ہم نے اس طرح سے کلاس سسٹم بنا رکھے ہیں، تو یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن کثیر ان کا یہ کوٹیشن نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تلک واللہ امنیت الفاجر، یہ جو تمنائیں ہیں یہ ایک فاجر کی، یعنی وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ آرزو، یہ تمنائیں فاجر کی ہوتی ہیں، کثرت المال و عزت النفر، یعنی وہ اس کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے دنیا میں ملا ہے آخرت میں بھی مجھے مل جائے گا، اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے، یا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ مال کا ملنا اور بہت زیادہ نفری کا ہونا، یعنی بہت سارے ورکرز کا ہونا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ چیز بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس نے بات برائے بات، باتوں ہی باتوں میں کہا کہ میں بہت زیادہ ہوں مال اور اولاد میں اور نفری میں تم سے۔ یعنی ایک آدمی ہے کیا کہہ رہا ہے، آپ سوچیں ذرا، آپ کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، آپ تصور کریں کہ آپ کے سامنے کوئی آئے، کوئی خاتون آئی سمجھا آپ کے سامنے، اور کہے کہ آئی میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں، میری تعلیم تم سے زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے بیٹے زیادہ ہے، میرے ہسبینڈ کی تنخواہ زیادہ ہے، میری عزت زیادہ ہے، میرا گھر تم سے اچھا ہے، ایسا جملہ کہے تو آپ کو کیا اچھا لگے گا، آپ بتائیں؟ لیکن وہ بےچارا سامنے والا شخص خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے جب مال کی بات کی، اس نے جاہ و جلال کی، عزت کی بات کی، نفری کی بات کی، وہ سنتا رہا بےچارا۔ تو کیا اس مال سے، وہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا تو اس سے کوئی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ بہت اچھا پرسن تھا، میں بہتر، اس نے کہا میں، وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا۔ تو جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس کے داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ داخل کیسے ہوا، ظالم لنفسی، کہ ودخل جنتہ وہ ظالم لنفسی، جب وہ داخل ہوا باغ میں تو وہ اپنے نفس پر خود ظلم کر رہا تھا، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی وہ خود اپنا ہی دشمن بننا ہوا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ زمین سوکھے گی۔ یہ جو تبیدہ کا لفظ آیا یہاں پر، یہ بہت اسپیشل لفظ ہے۔ ایک تو خود کے باغ میں وہ داخل ہوا، کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو خود ہی اپنے، اس نے ایزیوم کر لیا، خود ہی اس نے گمان کیا کہ میں بہت اچھا ہوں مال میں، ہر چیز میں، اور خود کے باغ میں داخل ہو کر اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ باغ تباہ ہوگا، بادا یبیدو بیادن، الہلاک الارض خاصہ، یعنی اس خاص زمین کا ہلاک ہونا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ نے بادہ کا لفظ سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، باد سبا ہم کہتے ہیں نا، ہوا کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسی ہوا، ایسا پالا پڑنا جس سے زمین ڈسٹرکٹ ہو جائے، ڈسٹرکشن کے معنوں میں آتا ہے، اور اسپیشلی ڈسٹرکشن آف فارم، ڈسٹرکشن آف گارڈن، زمین کا سوکھ جانا، دا ڈیتھ آف دا لینڈ، یعنی زمین کا مردہ ہو جانا۔ تو وہ کہتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی سوکھے گا، مجھے نہیں لگتا کہ باغ کبھی برباد ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، خود ہی عزیم کر رہا ہے۔ اور چونکہ اس نے اس کا وہ دیکھا تھا ہرا بھرا ہونا، یعنی یہ کامیابی، یہ گارڈن، یہ ہرا بھرا باغ جو فروٹ سے لدا ہوا ہے، باغ پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے، اور جس کی وجہ سے، اس کے پھلوں کی وجہ سے باغ کے جو درخت تھے وہ جھکے پڑتے تھے، تو وہ سمجھ رہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ختم ہو جائے گا، اتنا اچھا ہرا بھرا باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو، یعنی وہ ظالم لنفسی کا جو مطلب ہے کہ، مطلب آپ خود سوچ لیں کہ اس کا چلنے کا انداز کیسا ہوگا، یعنی وہ خود کو ہی نقصان پہنچا رہا تھا، یعنی خود کے لیے وہ ورسٹ ثابت ہو رہا تھا، خود ہی گمان کر رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں نہیں گمان کرتا کہ یہ ختم ہوگا. اب دیکھیں ادھر کیا ہے, جنات عدن کے ساتھ ابدا کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہمیشگی کی جنت عطا کریں گے, ہمیشہ ہمیشہ کی. لیکن یہ جو ہے دنیا کی جنت کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتی. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ایک اور گناہ کر رہا ہے, پہلے تو تکبر کیا, غرور کیا, سامنے والے پر اپنی دھاک بٹھائی, سامنے والے کو حقیر جانا, تحقیر کی, اس کو ذلیل کیا, اور اب ایک اور گناہ کیا کر رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ جو جنات العدن کو وہ یہاں ملا رہا ہے, جبکہ یہ دنیا کی جو جنت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو دنیا کی جنت میں کھو جانے سے آخرت کی جنت یاد نہیں رہتی, اور نہ ہی پھر اس کے لیے کوشش ہوتی ہے. لکھ لیں آپ لوگ یہ جملہ اور اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں دہراتے رہیں کہ دنیا کی جنت میں کھو جانے سے آخرت کی جنت یاد نہیں رہتی, اور نہ ہی پھر وہ آخرت کی جنت کے لیے کوشش ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے کہ دنیا میں جنت مل گئی تو یہی سب کچھ ہے, اب مجھے کوئی, اب اور میں کون سی جنت حاصل کروں, اب میں اور کیا کوشش کروں, مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو مسلم اور کافر اور مومن اور منافق, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. منافق اور کافر وہ یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے, جبکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, ہم سب جانتے ہیں. انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اس کو سب کچھ دنیا میں مل رہا ہے, مطلب یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور پھر وہ سامنے والے کی انسلٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے, انتہا کر دیتا ہے. کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ تم جانتے ہو تمہارا گھر میرے سے بڑا ہے, میرا گھر تم سے بڑا ہے, میرا ڈریس تم سے اچھا ہے, میری کار تم سے زیادہ ہے, بہتر کار ہے, تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ یہ بات پسند نہیں آئے گی نا, کسی کو بھی پسند نہیں آئے گی. تو بہرحال یہاں پر وہ دونوں کا, یعنی دو لوگوں کا جو ذکر ہے, تو ایک وہ شخص ہے جو کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھا تھا اور دنیا کی نعمتوں میں ہی مگن ہو گیا تھا, اور دنیا پر اس نے بھروسہ کیا. اور ایسے آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمائی ان کی بالکل پیور نہیں ہوتی, پاک نہیں ہوتی, طیب نہیں ہوتی, حرام مال کماتے ہیں, یا تو ایسی کمائی ہوتی ہے جس میں شبہ ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں ہاں کیا کریں, اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ نے بہت نواز رکھا ہے مجھ گناہگار کو, اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے, پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے. پھر اپنی کمائی کو وائٹ کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں, آمین دلائی جاتی ہے, فاتحہ کروایا جاتا ہے, بسم اللہ کرائی جاتی ہے, کمائی ساری پاک نہیں ہے, کمائی شک و شبے والی ہے, اور اس سے کام کروائے جاتے ہیں نیک, تو اس سے پیسہ, یعنی آپ 10,000 حرام کے کما کر 1,000 سے آپ غریبوں کی مدد کر دیں تو یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے, اس سے وہ باقی کے 9,000 پاک نہیں ہو جائیں گے. تو ایکچولی آج دنیا میں یہی معاملہ ہے, اور وہ شخص کیا کر رہا ہے, اس کا پورا فوکس دراصل اس دنیا پر ہے, ورلڈلی لائف پر ہے, اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو وہ اتنی آسانی سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کبھی برباد نہیں ہوگا, یہ کبھی سوکھے گا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں, اور مزید ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں, وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اب آپ سوچیں کہ یعنی وہ کیا گمان کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا, میں نہیں سمجھتی کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. یہ ایک مذاق اڑانا ہے اس کا قیامت کے بارے میں, یہ چیلنج کرنا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو. ہاں اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا, اب آپ دیکھیں کہ مجھے جانا پڑے گا نہیں کہہ رہے, بلکہ لے جایا بھی گیا, یعنی وہ اس وقت بھی اپنی اہمیت جتا رہا ہے, اس وقت بھی اس کو اپنے آپ کی پڑی ہے کہ مجھے لے جایا جائے گا, میں خود نہیں جاؤں گا, تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اب آپ سوچیں, یعنی جن باغوں کو وہ اپنی جنت سمجھ رہا تھا, اور جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں یا کم ظرف لوگ ہوتے ہیں یا جو دنیا دار ہوتے ہیں, تو ان کو دنیا کی ذرا سی بھی شان و شوکت جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں جنت نصیب ہو چکی, اب اور کون سی جنت جسے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں. اور پھر دوسری اس کے آگے اور مزید سوچ کیا خراب ہوئی, کہنے لگا کہ اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی, اس دنیا کے بعد بھی کوئی زندگی ہے, تو وہاں پر بھی میں اس سے زیادہ خوشحال رہوں گا, کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کا چاہتا ہوں. کتنی بڑی غلط فہمی آپ دیکھیں. تو اب یہاں پر مزید اس کا جو میٹیریلزم ہے آپ دیکھیں اس کو کہاں پہنچاتا ہے, فوکس کس پر کرتا ہے, وہ دنیا پر. دنیا کا دل میں بس جانا یہ سب سے بڑا بت ہے, اصل میں یہ شرک ہے. اللہ نے دنیا میں اچھا رکھا, ایبسلیوٹلی ریٹرن جب میں ہوں گا تو میں وہاں پر بھی اچھا ہی پاؤں گا. تو فوکس دنیا ہے اور دنیا میں اچھا مل جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہم کو آخرت میں بھی اچھا ملے گا. اور سیم جو کفار مکہ تھے ان کا کنسپٹ بھی یہی تھا. آپ پیچھے دیکھیں کہ وَلَتَعَدُ عَيْنَاكَ, اور آپ کی نظریں نہ تجاوز کریں, اور آپ کے اپنے جو ساتھی ان کو دور نہ کریں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. کیونکہ جو امیہ بن خلف اور جتنے بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہٹاؤ ان کو, یہ بلال کو, یہ صہیب رومی کو, یہ جو بھی وہاں پر صحابہ تھے, خباب بن ارد جو غریب صحابہ تھے, وہ کہتے تھے کہ ان کو ہٹاؤ, یہ غریب لوگ. اور یہ غریب لوگ اگر یہ واقعی میں صحیح راستے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں نوازتا, لیکن ان کا دنیا میں نہ نوازا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. سوچے ان کی امیجنیشن, تمنائیں, آرزوئیں. تو جو مومن ہوتا ہے وہ تمناؤں پر نہیں جیتا ہے, آرزوؤں پر نہیں جیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا کہ بنی اسرائیل کی, یہودیوں کی آرزوئیں کیا تھی, تمنائیں کیا تھی کہ ہزاروں سال جی, اور انہوں نے ازیوم کر لیا تھا, انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں, ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لے لیں گے اور ابراہیم علیہ السلام ہمیں جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر ہم سب کو وہاں سے بچا لیں گے. یعنی یہ ان کی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں. اور یہی کانسیپٹ کے بارے میں قرآن ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں, قرآن مختلف مقامات پر, کیونکہ قرآن ہی بعض اوقات اپنے بعض حصوں کی تفسیر کرتے ہیں. القرآن یفسر بعضہم بعضا, کہ بعض آیتوں کی قرآن خود تفسیر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں, سورہ مریم آیت نمبر 73-74, جی ہاں, تو 74-75 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ دنیا میں ہی سب کچھ جو اب سمجھتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. تو انہیں لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ, ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا, آیت نمبر 74, کہ وہ کہتے تھے کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے, ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہیں اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں, حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں. تو اسی کا پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے, وہ ازیوم کرتے تھے کہ ہم چونکہ دنیا میں خوشحال ہیں, ہم کو بیٹوں سے نواز ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نواز ہے, ہم کو سرداری دی ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں اچھی مجلسیں ہونا, دنیا میں شان و شوکت کا ہونا, یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے, بلکہ اصل تو کون لوگ کامیاب ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دن رات, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں, جو رسول کی بات مانتے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں. تو بہرحال ہمیشہ سے دنیا والوں کا ایک کانسیپٹ رہا ہے کہ دنیا میں مال و اولاد کا ہونا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اور کہتے کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو آخرت اگر ہوگی بھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بھی زیادہ دے گا. یہ بہت غلط سوچ ہے. تو بہرحال تو وہ کہہ رہے کہ میں خود نہیں جاؤں گا بلکہ لے کر جایا گیا اگر مجھے, تو اس صورت میں بھی میں وہاں پر بہتر ہی رہوں گا, وہاں مجھے اس سے زیادہ دیا جائے گا. یہ اس کی سوچ تھی, یہ اس کا ازمپشن تھا, یہ اس کے خیالات تھے. رودتو لے جایا جائے گا, میں جاؤں گا نہیں بلکہ لے جایا جائے گا. تو یہ ایکچولی کفر ہے ایک طرح کا. اس نے اپنے سامنے والے ساتھی کی ایک تو انسلٹ کی, تحقیر کی, اس کی انتہا کر دی, پھر وہ خاموشی سے سنتا رہا. اور یہ ایکچولی یہ مٹیریلزم ہوتا ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کو تو جانتا تھا. اب یہ بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے یہاں پر کہ وہ مسلمان تھا کہ نان مسلم تھا, بہرحال وہ جو بھی رہا ہو, لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور یہاں یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا, لیکن دنیا اس پر اتنی چھا گئی تھی, اتنا وہ مٹیریلزم کی طرف جھک گیا تھا, یا اس کی طرف راغب ہو گیا تھا, یا مٹیریلسٹک بن گیا تھا, اس کا سارا فوکس, اس کا سارا توکل دنیا پر تھا, اس باغ پر تھا کہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے وہ فلاں کمپنی کی کار لی ہے نا, یا ہم نے وہ فلاں کمپنی کی کوئی فلاں فلاں مشین لی ہے, وہ خراب ہوتی نہیں ہے, بالکل ہو ہی نہیں سکتی خراب. تو توکل سارا کس پر ہے؟ کار پر, اس مشین پر. اچھی کمپنی ہے تو وہ اچھی کمپنی پر. تو نہیں, اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ تعالیٰ چاہے ہی تو کوئی چیز میں پائیداری آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے ہی تو وہ چیز درست اور صحیح رہ سکتی ہے، ورنہ تو خراب ہونے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی کسی چیز کو. تو شرک کیا ہے؟ اس کا جو گارڈن تھا، اس گارڈن کے جو درخت تھے اور پھل تھے، تو اس نے ان کو ہی سب کچھ سمجھا، اس پر اس نے بھروسہ کیا. تو شرک توکل فی دنیا، یہ شرک ہے. یعنی آپ دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا کی چیزوں پر ہی ڈیپینڈ ہو جائیں اور دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگیں، تو یہ دراصل ایک قسم کا شرک ہوا. تو اس لیے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ختم ہوگا، اور اس نے گمان کیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، میں لوٹایا بھی گیا، مجھے لے جایا بھی گیا اگر اپنے رب کی طرف یا رب کی طرف، لأجدن، میں ضرور پاؤں گا، خیرا، بہتر، منها، اس سے، منقلبا، جو لوٹائے جانے کی جگہ ہے، جہاں پر جس جگہ میں جاؤں گا. تو اب آپ سوچیں کہ کس قدر اس کی یعنی خود پسندی، کس قدر اس کے جو خیالات تھے یا اس کی تمنائیں اور آرزویں تھیں، وہ کتنا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. تو یہاں پر ایکچولی علامہ سعدی کہتے ہیں کہ بھلا کیا ہو سکتا ہے دونوں کا مقابلہ، دنیا اور آخرت کا. دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے جبکہ آخرت باقی اور پائیدار ہے، وہ رہنے والی ہے ہمیشہ. ایکچولی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے آخرت کا ذکر بھی کیا تو ایک مذاق کے طور پر، تمسخر کے طور پر، اور اس چیز نے اس کے کفر میں اور اضافہ کر دیا. یا ہو سکتا ہے وہ یہ حقیقت، یعنی وہ حقیقت میں یہی سمجھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا شخص دنیا کا جاہل ترین شخص ہے اور عقل سے بے بہرا ہے. کیونکہ دنیا کی عطا اور آخرت کی عطا میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں میں سملیرٹی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کسی نعمت کا ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس نعمت سے نوازے گا. تو کوئی نادان شخص ہی اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کر دیا ہے اسے آخرت میں بھی ضرور عطا کیا جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، بعض وقت اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے دور کرتا ہے، دنیا ان سے دور ہٹا دیتا ہے، اور اپنے دشمنوں کو دنیا عطا کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو حقیقت کا علم تھا، مگر اس نے بات محض مذاق اڑانے کے طور پر کہی، اور اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ودخل جنتا وہو ظالم لنفسی، وہ اپنے باغ میں گیا جبکہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا تھا. بس باغ میں داخل ہوتے وقت اس سے صادر ہونے والے جو کلمات ہے، اس سے اس شخص کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا تھا. یعنی وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے تھا اور دنیا پر ہی وہ توکل کر رہا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. تو یہاں پر دنیا میں سب کچھ مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی ضرور دے گا، نہیں. بلکہ بعض وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا نہیں دیتا، یا دنیا میں سے کچھ حصہ نہیں دیتا، بلکہ ان سے دنیا کو دور کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر سب کچھ ہوتا ہے. تو دنیا میں اگر کچھ نہ بھی ملے تو اس پر کوئی افسوس نہ کریں، یہ آزمائش ہے. مال کا ملنا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے، ہر چیز ایک آزمائش ہے. چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے قوت ہو، چاہے ورکرز ہو، نفری ہو، آپ کے پاس کتنی بھی ملازم ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. تو بہرحال یہاں پر اس شخص کی بات کی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا شخص، کیونکہ ناپسند ہونے کی وجہ سے یا اس کے الفاظ، اس کے جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، اور پھر اس کے باغ پر ایک بلا آ گئی. وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں غرور تکبر سے بچائے، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے. اگر ہم سے کبھی کہیں ایسی غلطی ہو گئی کہ ہم نے کسی پر کوئی احسان جتا دیا یا کسی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دے. اور اگر ہم نے کسی کا اس طرح سے دل دکھایا ہے بڑی بات کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اس شخص کی بھی مغفرت فرمائے، اس کے لیے بھی ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی، درگزر کرنے کی صفت پیدا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا